الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران عزیز، گزشتہ جمعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت پیش کی گئی. اس روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تین قسم کے رجسٹر اور دفتر اللہ کے پاس پیش ہوں گے. پہلا وہ دفتر ہوگا جس میں کفر و شرک کے گناہ لکھے ہوئے ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ اس دفتر کو، اس رجسٹر کو اللہ بالکل نہیں بخشیں گے، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ اس کے ساتھ شرک کیے جانے کو بخشتے نہیں ہیں. فرمایا دوسرا دفتر وہ ہوگا جس میں بندوں کا آپس میں ظلم و ستم لکھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس دفتر کو حساب لیے بغیر چھوڑیں گے نہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے انتقام جب تک نہ لے لیں. آگے فرمایا تیسرا وہ دفتر ہوگا، اللہ تعالیٰ کو اس کی زیادہ پرواہ نہیں ہوگی. یہ وہ دفتر ہوگا جس میں بندوں نے اللہ کے ساتھ جو حق تلفی کی ہے اس سے متعلق گناہ لکھے ہوئے ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے متعلق، احکام سے متعلق. فذاک الی اللہ عز و جل، اس دفتر کو اللہ اپنی مرضی اور مشیت کے تابع کریں گے. اگر اللہ کی مرضی ہوگی تو سوال کر کے عذاب دیں گے، اور اگر اس کی مرضی نہیں ہوگی تو اللہ معاف فرما دیں گے، تجاوز فرمائیں گے. یہ تین قسم کے اعمال ہیں، اور ان تین قسم کے اعمال میں سب سے اہم اور سب سے بہت ہی زیادہ اہمیت والا پہلا دفتر ہوگا کہ ایمان ہمارا محفوظ رہے، توحید ہماری محفوظ رہے، توحید میں کوئی خلل نہ ہو، اس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو، کسی طرح سے کوئی شرک مل جائے اللہ تعالیٰ اس کو مشرک بندوں میں شمار کریں گے. اور اس کی بخشش نہیں کریں گے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے توحید بہت ہی نازک اور اہم چیز ہے. اللہ کی شان اور اس کی ذات سے متعلق ہے, اس لیے ہمیشہ اس سے متعلق بیدار رہنے کی اور چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی شرک ہو جائے اور اللہ کی ذات اور صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جائے, اور علم نہ ہو اور اللہ کے یہاں وہ مشرک بندہ کہلائے. شرک ایسا سخت گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا احترام خود اللہ کرتے ہیں. جگہ جگہ قرآن کریم میں اپنے محبوب کو اونچے الفاظ سے اللہ نے یاد کیا ہے, لیکن جہاں شرک کی بات آتی ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب دیکھیے, لئن اشرکت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اے نبی, اے پیغمبر, اگر آپ شرک کریں گے آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا, سارے اعمال آپ کے اکارت جائیں گے, ضائع ہو جائیں گے, اور آپ خاسرین میں سے, نقصان اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے. جبکہ آپ نبی برحق اور نبی معصوم ہیں, لیکن اللہ نے صاف بات سنا دی کہ اس سلسلے میں کوئی رعایت نہیں ہوگی تو ہما شما کا کیا حال ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا جائے کہ عقیدے میں کوئی خرابی نہ آنے پائے, عقیدہ ہمارا محفوظ رہے. آگے دوسری بات جو روایت میں آئی ہوئی ہے وہ یہ ہے, دوسرا وہ دفتر جس کو اللہ چھوڑیں گے نہیں, وہ دیوان لا یترکہ اللہ ظلم العباد فیما بینہم حتی یقتص بعضہم من بعض. بندوں کا آپس میں ظلم لکھا ہوا ہوگا. اب یہ ظلم معاشرت کے اعتبار سے ہو, معاملات کے اعتبار سے ہو, کسی بھی طرح سے کوئی ظلم ہو, وہ ظلم اس میں لکھا ہوا ہوگا. اللہ اس کو نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لیں. ظلم کا بدلہ اللہ دنیا میں بھی دیتے ہیں, آخرت میں بھی اللہ ظالم سے بدلہ لیں گے. اور جب تک صاحب حق اپنا حق معاف نہ کرے اللہ معاف نہیں کریں گے, کہ وہ حق والا جب تک اپنا حق معاف نہیں کرے گا اللہ نہیں معاف کریں گے. حق والا دنیا میں تو معاف کر سکتا ہے, لیکن آخرت میں معلوم ہونا چاہیے جہاں نیکیوں کی بڑی ضرورت ہوگی وہاں کوئی کیسے معاف کر سکتا ہے, کس طرح سے کوئی معاف کر سکتا ہے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حق والوں کا حق دلایا ہے, بار بار فرمایا ہے کہ کسی پر کوئی ظلم نہ کرو, خواہ مالی ہو خواہ جسمانی ہو, کسی بھی طرح سے کوئی ظلم ہو تو آج معاف کرا لو, کل قیامت میں درہم اور دینار نہیں ہوں گے اور معافی کا کوئی سوال نہیں ہوگا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ظلم کا انجام خطرناک ہوتا ہے. کوئی کسی پر ظلم کرے وہ ایک ظلم نہیں ہوتا, الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کی تاریکیاں قیامت کے دن کئی ہوں گی، قبر میں تاریکی، میزان عدل میں تاریکی، پل صراط پر تاریکی، نہ جانے کہاں کہاں اندھیرا ہوگا۔ تو ظلم تو ایک ہوگا لیکن اس کے بدلے کئی ہوں گے۔ ظلم ظلمات کی شکل میں ہوگا، اندھیریوں کی شکل میں ہوگا۔ اس لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ ہمارا حق کسی پر رہ جائے لیکن کسی کا حق ہماری گردن پر نہ رہے۔ اس کی کوشش ہونی چاہیے کسی کا کوئی حق ہماری گردن پر نہ رہے، ہاں ہمارا حق کسی پر رہ جائے اور ہم اس کو معاف کر دیں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ تو عموماً ظلم مالیات میں ہوتا ہے، مال ناجائز طریقے سے حاصل کیا جائے اور حلال و حرام کی تمیز کے بغیر حاصل کیا جائے، آدمی وہاں اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے، کبھی دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ ایک حدیث ہے حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا اور جمع ہونے کا حکم دیا، صحابہ نے جمع کرایا۔ جب لوگ جمع ہو گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے یہاں سے وحی لانے والے جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ وحی لانے کے جو طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ کے دل میں بات ڈالتے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں اللہ کے قاصد جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ کیا بات ڈالی ہے؟ فرمایا کہ لا تموت نفس حتی تستکمل رزقها، کوئی جاندار، کوئی شخص جب تک اپنا رزق پورا نہ کر لے اس کو موت نہیں آئے گی۔ جب تک وہ اپنی روزی پوری وصول نہ کر لے وہ مرے گا نہیں۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اگر روزی حاصل ہونے میں دیری ہو جائے، روزی حاصل ہونے میں تاخیر ہو جائے، دیر ہو جائے، تو اللہ سے ڈرو، روزی کی تلاش میں، روزی کی تلاش میں عمدگی اختیار کرو، بہتر طریقہ اختیار کرو۔ ایسا نہ ہو کہ روزی حاصل ہونے میں دیر ہو رہی ہے لہذا غلط طریقے سے روزی حاصل کر لی جائے۔ فَإِنَ بُطَعَ عَلَيْهَا، اگر دیر ہو جائے، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اللہ سے ڈرو، روزی کی تلاش میں، روزی کے حصول میں اچھا طریقہ اختیار کیا کرو۔ آگے فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، روزی کا دیر سے حاصل ہونا تم کو اللہ کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے۔ روزی صحیح طریقے سے دیر سے حاصل ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے مشکل سے حاصل ہو رہی ہے، صحیح طریقے سے کم حاصل ہو رہی ہے، لہذا صحیح طریقہ پیٹ پیچھے ڈال دیں اور غلط طریقے سے زیادہ روزی، جلد روزی حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں وَلَا يَحْمِلَنَّكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَن تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ، روزی کا دیر سے حاصل ہونا تم کو اللہ کی معصیت پر آمادہ نہ کرے، اللہ تعالی کی نافرمانی پر آمادہ نہ کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُنَالُ مِنْهُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ کیونکہ اللہ کے خزانے میں جو ہے اس کو اللہ کی فرما برداری ہی سے حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ کے خزانے میں جو ہے یعنی حلال مال حلال طریقے سے ہی حاصل ہوگا, اور جب حاصل ہوگا تو یہ پورا طریقہ عبادت لکھا جائے گا, ورنہ یہ پورا طریقہ گناہ لکھا جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پورے اہتمام سے یہ بات فرما رہے ہیں کہ روزی کے حصول میں دیر ہو جائے تاخیر ہو جائے تو پھر معصیت کا راستہ تلاش نہ کرو, معصیت کا طریقہ اختیار نہ کرو. جگہ جگہ فرمایا, جو آیت خطبے میں پڑھی گئی, فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, اے ایمان والو تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ, ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ, خواہ مزدور لوگ ہوں خواہ مالک لوگ ہوں, کوئی ہو وہ کسی کا مال ناجائز اور باطل طریقے سے نہ کھائے. اگر باطل اور ناجائز طریقے سے کوئی کسی کا مال کھائے گا وہ حرام مال ہوگا جو پیٹ میں جائے گا اور اس کی نحوستیں اور مصیبتیں ہوگی. اس لیے فرمایا الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم, ہاں تجارت ہو جو آپس کی رضامندی سے ہو. تجارت ہے, ایک دوسرے کے ساتھ تجارت ہو رہی ہے, معاملہ ہو رہا ہے, لین دین ہے اور آپس کی رضامندی سے ہے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اہل مدینہ معاملہ میں بہت زیادہ گڑبڑ کرتے تھے, ان کا معاملہ بہت خراب تھا. جب ناپ کر لیتے تو پورا پورا لیتے, ناپ کر دینے کا موقع ہوتا تو ڈنڈی مار دیتے اور نقصان کر دیتے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے ہجرت فرما کر, اس موقع پر آیت نازل ہوئی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون. خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے, بڑی خرابی ہے گھٹانے والوں کے لیے. الذین اذا اکتالوا علی الناس, گھٹانے والے ڈنڈی مارنے والے لوگ وہ ہیں جب لوگوں سے ناپ کر لیتے ہیں تو بھرپور لیتے ہیں, یستوفون پورا پورا لیتے ہیں. واذا کالوہم, اور جب ان کو دینے کا موقع آتا ہے وہ تول کر یا وزن کر کے دیتے ہیں, ناپ کر کے دیتے ہیں, یخسرون گھٹا دیتے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون, قرآن کریم کا انداز دیکھیے, کیا ان کو معلوم نہیں ہے وہ سب دوبارہ اٹھائے جائیں گے, پھر زندگی نصیب ہوگی. یوم یقوم الناس لرب العالمین, جس دن رب العالمین کے سامنے ان کو کھڑا ہونا پڑے گا. کیا ان کو یہ بات نہیں معلوم ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے, آگے کچھ نہیں ہے. ان کو معلوم ہونا چاہیے رب العالمین کے سامنے بھی کھڑا ہونا ہوگا اور جواب دینا ہوگا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیتیں صحابہ کو سنائی, اہل مدینہ کو سنائی, تو وہ اپنے گناہ سے باز آ گئے. اس کے بعد اہل مدینہ بہترین تول کر دینے والے اور بہترین تول کر لینے والے ہو گئے, اور ڈنڈی مارنے کی جو بری عادت تھی, ناپ تول میں کمی کرنے کی, اس عادت سے انہوں نے توبہ کر لی. یہ ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور قرآن کریم کا پیغام, اور یہ پیغام ہم برسوں سے سنتے ہوئے آتے ہیں. لیکن تجارت کرتے ہیں تو اس میں جہاں ناپ تول کے طریقے آتے ہیں, وہاں خواہ جدید طریقے ہوں, وہاں کمی کرنے کی, ڈنڈی مارنے کی, ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کی, وعدہ کی خلاف ورزی کی, اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں کرنے کی کوششیں کرتے ہیں جو شریعت مطہرہ میں درست نہیں ہے، اور جن کا بڑا وبال ہوتا ہے، جن کا بڑا نقصان ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بازار تشریف لے گئے، بازار میں ایک دکان پر گئے اور وہاں غلہ کی ڈھیری لگی ہوئی تھی، بہت سے غلے تھے اور ان کی ڈھیری لگی ہوئی تھی. ایک ڈھیری میں اللہ کے نبی نے اپنا ہاتھ ڈالا تو اندر بھیگا ہوا اور تر گیہوں تھا، تر گیہوں تھا. آپ نے فرمایا، یہ تم نے لوگوں کو کیا دھوکہ دے رکھا ہے؟ اس نے قسم کھا کے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کی قسم ہے، یہ ایک ہی طرح کا غلہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا، افلا عزلت الرطب علی حدۃ ویابس علی حدۃ فیتبایعون ما تعرفون. فرمایا، ایسا تم نے کیوں نہیں کیا کہ جو غلہ بھیگا ہوا تھا اس کی الگ ڈھیری بناتے، جو سوکھا ہوا تھا اس کی الگ ڈھیری بناتے. لوگ جان کر لیتے کہ یہ بھیگا ہوا ہے، اس کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے، یہ سوکھا ہے اس کو لینا ہے یا نہیں لینا ہے. لوگ پہلے جان لیتے اور پھر اس کے بعد لیتے، تو ان کی اپنی خوشی کی بات ہوتی، تم نے ان دونوں کو کیوں ملا دیا. آگے جو جملہ فرمایا، بڑا تاریخی جملہ ہے، فرمایا، من غشنا فلیس منا. من غشنا، جو ہم کو دھوکا دے وہ ہماری جماعت سے خارج ہے. جو ہم کو دھوکا دے، یعنی دھوکا تو ایک عام خریدار کو دے رہا ہے، لیکن وہ دھوکا اللہ کے رسول کو ہے، وہ دھوکا اللہ کو ہے، وہ دھوکا اسلام کو ہے. فرمائے، وہ ہماری جماعت میں شامل نہیں، خواہ کہلانے کے لیے مسلمان کہلائے لیکن وہ ہماری جماعت میں داخل نہیں ہے. من غشنا فلیس منا. لہذا مالی اعتبار سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، کوئی کسی پر ظلم نہ ڈھائے. اسی طرح سے بدنی اعتبار سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے، زبانی اعتبار سے کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. زبانی اعتبار سے جیسے غیبت کرے، گالی دے، برا بھلا کہے یا دھوکہ دینے کی کوشش کرے، تو جتنے طریقے ظلم کرنے کے ہیں وہ سارے طریقے حرام ہیں، کسی کی بھی اجازت نہیں ہے. ظلم کا بڑا وبال ہوتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے، بیہقی کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان کے سامنے ایک شخص کہنے لگا، ان الظالم لا یضر الا نفسہ. ظالم تو اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ظالم تو بس اپنا ہی نقصان کرتا ہے، یعنی مظلوم کا نقصان اگر کچھ دیر کے لیے ہو بھی جائے، حقیقتاً نقصان ظالم ہی کو ہوتا ہے، دنیا میں اور آخرت میں دونوں جگہوں میں. لا یضر الا نفسہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سنا، فقال، بلا واللہ حتى الحبارا لتموت في وقرها حزلا لظلم الظالم. فرمایا، قسم اللہ کی، کیوں نہیں، یعنی جہاں اپنا نقصان کرتا ہے، ظالم پورے معاشرہ کا بھی نقصان کرتا ہے، ظالم کے ظلم کا نقصان پورے معاشرہ کو ہوتا ہے، صرف اپنی ذات تک وہ نقصان نہیں رہتا. فرمایا، پورے معاشرہ اس کی لپیٹ میں آتا ہے، یہاں تک کہ ایک پرندہ ہے، اس کا نام حبارہ ہے اور بہت ہی مشہور پرندہ ہے. لکھتے ہیں کہ اس پرندے سے زیادہ بیک وقت سینکڑوں ہزاروں میل سفر کرنے والا اڑنے والا اور کوئی پرندہ نہیں ہے. یہ وہ پرندہ ہے کہ اپنی روزی کی تلاش میں بسا اوقات سینکڑوں میل چلا جاتا ہے، ورنہ پرندے آس پاس ہی گھومتے رہتے ہیں اور آس پاس ہی رہتے ہیں، لیکن حبارہ بہت دور تک جاتا ہے. ملا علی قاری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ میں ایک حبارہ پرندہ ذبح کیا گیا. ایک حبارہ پرندہ جب ذبح کیا گیا تو اس کے پیٹ میں ایک جڑی بوٹی نکلی، اور وہ جڑی بوٹی بصرہ میں اور بصرہ کے آس پاس جنگلات میں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی، بصرہ سے سینکڑوں میل دور وہ جڑی بوٹی ہوتی تھی، لیکن اس کے پیٹ میں وہ جڑی بوٹی نکلی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پرندہ سینکڑوں میل دور جا کر اس کو کھا کر آیا، پھر اس کو ذبح کیا گیا تو اس کے پیٹ سے وہ جڑی بوٹی نکلی. تو اتنی دور پرندہ اڑتا ہے حبارہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ظالم کے ظلم کا نقصان خود اس کی ذات تک محدود نہیں رہتا، پورا معاشرہ اس کے ظلم کے لپیٹ میں آتا ہے، حتیٰ کہ حبارہ نامی جو پرندہ ہوتا ہے وہ اپنے گھونسلے میں بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے مر جاتا ہے. سینکڑوں میل دور جا کر بھی اسے روزی نہیں ملتی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے حزلن، کمزوری کی وجہ سے، اس لیے کہ وہ بہت دور تک جا کر دیکھ چکا ہوتا ہے، اسے کہیں روزی نہیں ملتی ہے، پھر آ کر اپنے گھونسلے میں مر جاتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ فرمایا، لظلم الظالم، ظالم کے ظلم کی نحوست ہے. تو ظلم کا نقصان ظالم کی ذات تک نہیں ہے، بہت دور تک پہنچتا ہے. آج معاشرہ میں جتنے نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اور دوسری کتنی مصیبتیں ہمارے معاشرہ میں آئی ہوئی ہیں، ہر ایک مسلمان اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ کہیں وہ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہے. ظلم کا وبال پورے معاشرہ کو ہو رہا ہے، ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے. حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ، بہت بڑے محدث، علامہ حافظ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ بہت بڑے محدث اور مورخ گزرے ہیں. تذکرۃ الحفاظ، میزان الاعتدال نامی بڑی اہم کتابیں ان کی ہیں، اور انہوں نے بحث کی ہے کون سے محدث کس طبقہ کے ہیں، کس درجہ کے ہیں. وہ اپنی کتاب لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے کتاب الکبائر، اس میں انہوں نے 70 کبیرہ گناہ لکھے ہیں. اپنی کتاب میں 70 کبیرہ گناہ لکھے ہیں، وہاں جہاں ظلم کا باب ہے وہاں یہ بات لکھتے ہیں. ظلم کے باب میں وہاں حافظ ذہبی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کا ہاتھ بغل سے کٹا ہوا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا، لوگوں مجھے دیکھو اور مجھ سے عبرت حاصل کرو. وہ اللہ والے اس کے پاس پہنچے، پہنچ کر پوچھا، تیرا کیا قصہ ہے؟ اس نے کہا، میرے دوستوں میں ایک بڑا پہلوان تھا، وہ ظالم تھا، اس کی وجہ سے اس کے سارے دوست ظالم تھے، میں خود بھی ظالم تھا. میں نے دیکھا ایک مرتبہ راستے میں ایک شخص ایک شاندار زندہ مچھلی لے کر جا رہا ہے، بہت شاندار مچھلی لے کر جا رہا ہے، تو اس کی مچھلی پر میری خواہش ہو گئی کہ اس کو حاصل کیا جائے. میں نے آگے بڑھ کے اس سے کہا کہ میاں، تم اپنی مچھلی مجھے دے دو. اس نے دینے سے انکار کیا کہ میں نے اپنے گھر والوں کے لیے پیسے دے کر یہ مچھلی خریدی ہے، میں نہیں دے سکتا، چونکہ میں ظالم کا دوست تھا، میں بھی ظالم بنا ہوا تھا، میں نے زور سے تمانچہ رسید کیا اور اس کی وہ مچھلی میں نے چھین لی، اور چھین کر میں جا رہا تھا، کچھ ہی دیر میں چلا تھا کہ اچانک مچھلی نے اپنا منہ کھولا اور میرے انگوٹھے کو دبا دیا، حالانکہ دبانا کوئی زیادہ شدید نہیں تھا، مگر مچھلی منہ کھول کے میرے انگوٹھے کو دبا دی، پھر مچھلی جیسی تھی ویسی ہو گئی، تو اب میرے انگوٹھے میں درد ہونا شروع ہوا، درد اتنا شدید ہوا کہ رات بھر نیند نہیں آئی، میں تڑپتا رہا، صبح کو میں طبیب کے پاس حکیم کے پاس گیا، اس نے کہا کہ انگلی سڑ چکی ہے، سوائے کاٹنے کے اور کوئی علاج نہیں ہے، لہذا میری انگلی کاٹ دی گئی، اب یہ درد آگے بڑھ گیا، اور آگے بڑھتے بڑھتے میرا ہاتھ کاٹتے کاٹتے بغل تک کاٹ دیا گیا، اور سب نے یہی تجویز کیا کہ کاٹنے کے علاوہ کوئی بھی علاج نہیں ہے، اس لیے کہ مچھلی کا زہر تمہارے جسم میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک شخص نے اسے دیکھا اور پوچھا، بتاؤ یہ جو مصیبت آئی ہوئی ہے، تم نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ میں نے کہا ہاں میں نے ظلم کیا ہے، ایک غریب بیچارہ مچھلی لے جا رہا تھا، میں نے زبردستی اس کی مچھلی چھین لی۔ اس نے کہا میاں اگر تم پہلی فرصت میں پہلے ہی اس سے معافی مانگ لیے ہوتے تو پھر تمہارا انگوٹھا بھی نہ کاٹا جاتا، ابھی کوئی دیر نہیں ہے، فوری جاؤ اور اس سے معافی مانگ لو، ورنہ یہ یہاں تک نہیں رکے گا، آگے اسی طرح سے ایک ایک کر کے تمہارا سارا جسم کاٹا جائے گا، پورا جسم کاٹا جائے گا، اس لے جاؤ۔ اب وہ کہتا میں نے تلاش کیا، تلاش کرتے کرتے مجھے وہ شخص مل گیا جس سے میں نے مچھلی چھین لی تھی، جیسے ہی وہ مجھے ملا میں سیدھے اس کے قدموں پر گرا، اس کے پیر کو پکڑ کے میں نے خوب معافی مانگی، اور میں اس کے سامنے رویا اور اپنا ہاتھ اور اپنا سارا ماجرا اس کو سنایا، تو وہ آپ دیدہ ہو گیا اور وہ رونے لگا، رو کر مجھے معاف کیا۔ معاف کرنے کے بعد میں نے اس سے کہا ایک بات میں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، بھلا یہ بتاؤ جس وقت میں نے تم سے مچھلی زبردستی چھین لی تھی اس وقت تم نے کوئی بد دعا کی تھی؟ تو اس نے کہا ہاں میں نے بد دعا کی تھی۔ کہا کیا بد دعا تھی؟ کہا کہ جب تم مچھلی لے کر گئے میں نے اللہ کو دیکھا، یعنی آسمان کی طرف میں نے نگاہ کی اور یہ کہا اے اللہ اس شخص نے اپنی طاقت دکھائی، تو اپنی طاقت دکھا، تو اپنی طاقت دکھا دے۔ تو اس نے مچھلی والے یعنی ظالم نے کہا کہ بھائی تم نے اللہ کی طاقت دیکھ لی، میرے ساتھ کیا ماجرا ہوا ہے، میں توبہ کر چکا ہوں، دوبارہ تمہارے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں کسی پر کبھی کوئی ظلم نہیں کروں گا۔ یہی وہ بات ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، دوسرا وہ دفتر ہوگا جس میں بندوں کا آپس میں ظلم لکھا ہوا ہوگا، وہ دیوان لا یترک اللہ ظلم العباد فیما بینہم، جس میں بندوں کا آپس میں ظلم ہوگا اللہ تعالیٰ اسے نہیں چھوڑیں گے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے بدلہ نہ لے لے۔ لہذا مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، زبانی اعتبار سے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی کسی پر ظلم کیا ہوا ہو اس سے معافی مانگ لے اور آج اس کو راضی کر دے، ورنہ ظلم کا اتنا وبال اور ایسا خطرناک انجام ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جو باقی بات ہے انشاءاللہ آئندہ جمعہ آئے گی۔